बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مسکری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے یوم شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا کلام نور. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اہم عالمی رہنماؤں کی تہران آمد. تقریب اب سے تھوڑی دیر قبل ایرانی پارلیمنٹ میں شروع ہو گئی. دہلی میں جنتر مندر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے زیر عنوان کسانوں کا مظاہرہ اور مجوزہ الیکٹریکل امینڈمنٹ بل کے خلاف بجلی ملازمین کی ستیرہ گری. 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کی مناسبت سے پاکستان بھر میں یوم احتسال کشمیر. اسلام آباد سمیت سبھی شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوری ایران کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے عالمی رہنما تہران پہنچ چکے ہیں. صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے صدور, وزرائے اعظم, اسپیکر پارلیمان, وزرائے خارجہ اور دیگر اعلی رتبہ سیاسی ہستیاں تہران پہنچ چکی ہیں. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے جمعرات کو تہران پہنچنے والوں میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر ویچسلاو والودین, آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان, عراقی صدر برہم سوالے اور افغان صدر اشرف غنی, حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم, سربیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایوسا ڈائچچ, الجزائر کے وزیر اعظم ایمن بن عبد الرحمن کے نام شامل ہیں. پاکستانی سینٹ کے چیئرمین بھی ایک اعلی سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ بدھ کی شام تہران پہنچے. اس تقریب میں شرکت کے لیے دنیا کے 73 ممالک کے 115 اعلی عہدیدار تہران آئے ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری اس وقت مجلس شورا اسلامی میں جاری ہے. صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچنے والے عالمی رہنماؤں نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے عراقی صدر برہم صالح سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے جمعرات کی صبح صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے عراق کی عرضی سالمیت اور امن و استحکام کے لیے شہید قاسم سلیمانی جیسے اپنی عزیز ترین شخصیات کا خون دینے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے افغانستان کے صدر، آرمینیا کے وزیر اعظم، الجزائر کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کی اسپیکر اور آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے نام سے تینوں متنازع زرعی قوانین کی مخالف کسانوں کے احتجاج کے ساتھ ہی ہندوستان کے محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی الیکٹریکل امینڈمنٹ بل 2021 کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنتر منتر پر تینوں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے دھرنے کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے ساتھ ہی دہلی کی سرحدوں پر 8 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے بھی جنتر منتر پر مظاہرے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کسان ہر روز بسوں کے ذریعے دہلی کی سرحدوں سے جنتر منتر پہنچتے ہیں۔ ان کا مظاہرہ دن کے 11 بجے شروع ہوتا ہے اور شام 5 بجے تک جاری رہتا ہے۔ 5 بجے کسان دہلی کی سرحدوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کسانوں نے جنتر منتر پر اپنے مظاہروں کو کسانوں کی پارلیمنٹ کا نام دیا ہے۔ جنتر منتر پہنچنے کے بعد احتجاجی کسان ہر روز پہلے کسان پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر شام 5 بجے تک کسانوں کی پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان 8 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنتر منتر پر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آف الیکٹرک سپلائرز اینڈ انجینئرز کی کال پر محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ جنتر منتر پر نئے مجوزہ الیکٹرک امینڈمنٹ بل کے خلاف بجلی ملازمین کے سیتا گرہ کے نام سے یہ مظاہرہ منگل سے شروع ہوا اور شام کے وقت تک جاری رہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں اور نعرے بازی کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے جمعرات کو بھی معمول کی کارروائی نہیں چلنے دی۔ لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس اور دیگر اتحادی جماعتوں، ترمل کانگریس، عام آدمی پارٹی، سماجوادی پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کی تحریک اور مہنگائی سمیت مختلف مسائل اٹھائے اور نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین نے ہنگاموں اور نعرے بازی کے سبب کارروائی نہیں چلنے دی۔ ہندوستان میں ایک دن میں 42,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں اور 500 سے زائد اموات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 42,982 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں 533 کرونا کے مریض دم توڑ گئے۔ اس دوران ہندوستان میں کرونا کے 41,726 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کی شدت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 5,661 نئے مریضوں اور 60 اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 6,787 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 9% سے زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 10,53,660 ہو چکی ہے، جن میں سے 23,000 635 لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جمعرات کو پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پورے ملک میں 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے دن کی مناسبت سے پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی مناسبت سے اسلام آباد میں پاکستانی وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے سے بھی ایک ریلی نکالی گئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر نشریات اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس ریلی سے پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید نے خطاب کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے زیر عنوان اس قسم کی ریلیاں کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سمیت پورے پاکستان میں نکالی گئیں، جس کے شرکا نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ان کے حقوق کے حصول تک ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کشمیریوں کے حق کی لڑائی جاری رکھے گا۔ عمران خان نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان پر کشمیر کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ یقین اور عزم کے ساتھ لڑتا رہے گا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی قومی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں اور افغان فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 300 سے زائد طالبان کو ہلاک اور 125 کو زخمی کر دیا گیا۔ افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کے دوران بڑی مقدار میں طالبان کے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق طالبان کے ساتھ ہونے والی یہ جھڑپیں ننگرہار، لومان، غزنی، پکتیکا، قندھار، زابل، ہرات، جوزجان، سمنگان، فاریاب، سرپل، نیمروز، قندوز، بغلان اور کاپیسا میں انجام پائی ہیں۔ دریں اسنا مغربی افغانستان میں واقع صوبہ ہرات کی خواتین نے کمانڈر محمد اسماعیل خان کے زیر کمان عوامی رضاکار فورس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس صوبے پر طالبان کے حملے کی مذمت کی ہے۔ روس افغانستان سے ملحقہ اپنے سرحدی علاقے میں لمبی دوری تک پرواز کرنے والے بمبار طیارے تعینات کر رہا ہے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس افغانستان سے ملحق اپنی سرحدوں کے اندر لمبی دوری تک پرواز کی صلاحیت کے حامل 4 بمبار طیارے تعینات کرے گا۔ طالبان کی حالیہ پیش قدمی اور افغانستان کے ایک بڑے حصے پر اس گروہ کے قبضے کے بعد پڑوسی ممالک میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے تیز رفتار پھیلاؤ سے آئندہ ہفتے دنیا میں کرونا مریضوں کی تعداد 20 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ سی این این کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کرونا کے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا اور مشرقی و مغربی بحیرہ روم اور مغربی بحر الکاہل کے ملکوں میں کرونا وائرس مزید تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 33% اور بحر الکاہل کے مغربی علاقے میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون آپریشن انجام دیا ہے۔ الاعلام المقاوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی سے وابستہ دیالہ آپریشنل فورس کے ترجمان صادق الحسینی کا کہنا ہے کہ دیالہ کے علاقوں میں داعشی ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون طیاروں کا استعمال کئی مہینوں سے کیا جا رہا ہے، تاہم حال ہی میں اس کارروائی میں تیزی آئی ہے۔ یہ ڈرون کارروائی دیالہ کے چاروں طرف کی جا رہی ہے، جس میں اب تک کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے ترجمان کے مطابق طلال حمرین اور نفت خانہ میں انجام دی جانے والی کارروائی میں اشد الشعبی کے جوانوں نے بجلی کے مراکز اور بجلی کی سپلائی لائنوں پر داعشی عناصر کے حملوں کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ڈرون طیاروں سے ان مراکز اور سپلائی لائنوں کو تحفظ فراہم کیا۔ واضح رہے کہ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس تکفیری گروہ کے کچھ عناصر عراق کے بعض علاقوں میں روپوش ہیں، جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ کارروائی انجام دے کر عراقی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ قاسم صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مقبوضہ فلسطین سے ملنے والے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق قاسم صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ہرجیہ نامی علاقے پر راکٹ حملہ کیا، جبکہ اس سے قبل بھی جنوبی لبنان میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جاتے تھے۔ بعض غیر سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملے قاسم صہیونی حکومت نے F-16 جنگی طیاروں سے کیے ہیں۔ قاسم صہیونی حکومت نے لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 3 راکٹ حملوں کے بعد جنوبی لبنان کے بعض سرحدی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں فری اسٹائل کشتی کے 125 کلو گرام وزن کے مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں ایرانی پہلوان امیر حسین زارے نے برتری حاصل کر لی، جبکہ حسن یزدانی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ امیر حسین زارے نے اپنے پہلے راؤنڈ میں یوکرائن کے پہلوان اور عالمی مقابلوں میں کانسی کے تمغے کے حامل الیگزینڈر پر برتری حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی پر رپورٹ جاری کی ہے۔ اس عالمی ادارے کی حالیہ رپورٹ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مختلف عالمی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی جو مقامی، علاقائی اور عالمی ہیں، وہ مختلف اس طرح کی رپورٹس شائع کرتی رہتی ہیں، سامنے بھی لاتی ہیں، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح ان کی آواز کو نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی اس کو پرسو کیا جاتا ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ امنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ ہو، اگر ان کی چیزیں اگر تو کسی امریکہ مخالف ملک کے خلاف ہوں تو وہ تو بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، اگر وہ پرو امریکہ یا امریکن اتحادیوں میں سے کسی کے خلاف اس طرح کی رپورٹ ہو تو وہ دبا دی جاتی ہیں، حتیٰ میڈیا بھی اس کو نہیں اٹھاتا، اور خاص کر وہ میڈیا کے جو انسانی حقوق کے نام پہ ویسے تو بہت واویلا کرتا ہے، لیکن جب بھی سعودی عرب یا پرو امریکن کسی ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلنس ہوتی ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ جو امنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب میں پھانسی کی سزاؤں اور سر قلم کرنے جیسی کارروائیوں سے متعلق ہے، اور اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے پر منتھ اگر آپ اس کو نکالیں تو وہ سعودی عرب میں ہے، اور بڑے دو طرح کی اس کی مشکلات ہیں، ایک تو خود پھانسی کی سزا اور سر قلم کرنا، اور جو اس طرح کی جو انداز ہے اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعتراض کیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے کہ بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی دلیل کے, آپ کسی مخالف کو, سیاسی مخالف کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیں یا اس کا سر قلم کر دیں. تو یہ بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلنس تو یہاں سے شروع ہوتی ہے, بلکہ ہم اس سے پیچھے لے کے آتے ہیں کہ جو حکمرانی کا حق ان کو دیا گیا ہے وہ کہاں سے ہے. وہ ایک خاندانی حکمران ہے اور ان کو کوئی عوامی حمایت نہیں ہے. جب عوامی حمایت کے بغیر جو سسٹم ہے تو اس سسٹم کے نیچے جتنا انفراسٹرکچر ہوگا وہ بھی تو ایسے ہی ہے. اب ان کے آل سعود کے انڈر جو عدالتی نظام ہوگا تو اس عدالتی نظام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے. اس وقت مثلاً ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کئی رپورٹس ایسی آ چکی ہیں کہ 30,000 سے زیادہ اس وقت ایسے قیدی موجود ہیں وہاں پہ سعودی جیلوں میں کہ جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے, جن کو نہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نہ ان سے کوئی جسے کہتے ہیں وکیل کی اجازت دی جاتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں سعودی عرب تو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلنس کے لحاظ سے سر فہرست ہے. اور افسوس البتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے, وہ ممالک یا وہ ہیومن رائٹس کے دعوے دار اور چیمپئن جو دنیا بھر کے بارے میں مختلف اقدامات کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کے عنوان سے کیا ہو رہا ہے. وہ تو ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں پتہ ہے کہ وہاں پہ سماجی حقوق کہاں پہ ہیں, شہری حقوق کہاں پہ ہیں, جمہوری حقوق کہاں پہ ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک اور چیز جس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ مغرب میں بہت جس کا شور شرابہ کیا جاتا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. جمہوریت بھی وہاں پہ نام کی جمہوریت بھی نہیں ہے کہ کم از کم بعض ممالک نے تو ایک عارضی سا کویت کی طرح, بحرین کی طرح ایک عارضی سا کم از کم ایسی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے جس کے انتخابات بھی کرا دیتے ہیں, جس کا کوئی اسپیکر بھی ہوتا ہے, جس کا کوئی وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا ہے. البتہ وہ بھی اس معیار کے مطابق تو نہیں ہے, لیکن کہا جا سکتا ہے کہ چلیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو روش اختیار کی ہوئی ہے. تو نہ وہاں پہ جمہوریت, نہ وہاں پہ انسانی حقوق کی رعایت. اور تیسرا جو ایک اور جس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے, یعنی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے کے عنوان سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو صورت ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی آواز اٹھائے سے ہی اگلے دن اس کی یا لاش ملے گی یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو انسانی حقوق کی جو وائلنس وہاں پہ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, صرف رپورٹیں جاری کرنا کافی نہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آ خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح कर रहा हूँ मैं लब कुशा नहीं हूँ, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से।
سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 مرداد، 25 ذی الحجہ اور 5 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ذی الحجہ سن 35 ہجری قمری کو حضرت علی علیہ السلام نے انعام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اس زمانے کے دولت مند اور با اثر افراد آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ کے مختصر دور حکومت میں جمل اور صفین کی جنگیں پیش آئیں، اور جنگ صفین میں فریب کھانے والوں نے، جو خوارج کے نام سے معروف ہیں، آپ پر جنگ نہروان مسلط کر دی۔ انہی خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے رمضان سن 40 ہجری قمری میں آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ پچیس ذی الحجہ سن 316 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب اور شاعر ابن سراج کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں اس زمانے کے مشہور نحوی ادیب ابو العباس کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ ابن سراج نے اپنے استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے علم نحو چھوڑ کر منطق اور موسیقی کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ علم نحو کی طرف لوٹ آئے اور اس میدان میں تحقیق کی۔ ابن سراج کو علوم قرآنی اور شعر و شاعری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک اچھے صاحب قلم بھی تھے۔ ان کی کتابوں میں الاصول فی النحو خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے علم نحو کے مسائل خاص طور سے ترتیب دیے ہیں۔ پانچ اگست سن 1850 عیسوی کو 19ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مصنف گے دے موپاساں پیدا ہوئے۔ انہیں جدید مختصر افسانے کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے روئن کالج سے گریجویشن کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس میں گستاف فلابیر کی تحریروں نے دھوم مچا رکھی تھی۔ فروری سن 1879 میں موپاساں کا ون ایکٹ پلے پیرس میں پیش کیا گیا۔ یہ موپاساں کی پہلی ادبی کاوش تھی، لیکن یہ ناظرین اور ناقدین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اگلے برس موپاساں نے ایک مختصر افسانہ تحریر کیا جس نے موپاساں کو راتوں رات صفحے اول کے ناول نگاروں میں کھڑا کر دیا۔ پانچ اگست سن 1895 عیسوی کو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ایجاد ہوئی۔ اس ڈیزل گاڑی کا موجد جرمن سائنسداں ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا، جس کی وجہ سے بعد میں صنعتی اور اقتصادی دنیا، بالخصوص روڈ ٹرانسپورٹ کے میدان میں انقلاب رونما ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ آج کی دنیا میں کار اور موٹر کی صنعت میں کافی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ڈیزل گاڑیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ چودہ مرداد سن 1285 ہجری شمسی کو مظفر الدین شاہ قاجار کو علماء کی قیادت میں ایرانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد آئینی فرمان پر دستخط اور اسے جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آئینی تحریک استبداد، ناانصافی اور ایران کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت کو ختم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ قاجاری دربار میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی سے آگاہ ہوتے ہی عوام نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کے کارندوں نے عوام کے اعتراض کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی اور آیت اللہ سید محمد طباطبائی کی قیادت میں لوگوں نے رہ شہر اور قم میں دھرنا دیا۔ آخرکار مظفر الدین شاہ نے، جو ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ڈر گیا تھا، عین الدولہ کو برطرف کر کے آئینی فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے بعد قومی مجلس شورا کے انتخابات ہوئے اور مجلس نے بعد میں آئین کی منظوری دی۔ پانچ اگست سن 1988 عیسوی کو ممتاز اور مجاہد عالم دین اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید عارف حسین حسینی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گردوں نے نماز فجر کے موقع پر پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید علامہ سید عارف حسین حسینی نے نوجوانی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد نجف اشرف گئے، جہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انقلابی نظریات سے واقف ہوئے۔ سن 1984 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان میں اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ علامہ سید عارف حسین حسینی نے امام خمینی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شہادت پر ملت پاکستان کے نام اپنے ایک مفصل تعزیتی پیغام میں آپ کو اپنا فرزند قرار دیا اور شہید علامہ عارف حسین حسینی کے افکار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جلوس جنازہ میں پاکستان کے اعلی سول اور فوجی حکام، نیز مذہبی و سیاسی شخصیات کے علاوہ آپ کے ہزاروں چاہنے والوں نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کے آبائی علاقے پیواڑ میں واقع ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے یوم شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
قائد ملت جعفریہ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 33ویں برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
شہادت کا ارمان تھا تیرے دل میں، ہوا منکشف تجھ پہ راز شہادت. وضو کر کے اپنے مقدس لہو سے پڑھی تو نے عارف نماز شہادت. سامن، سید عارف حسین بن سید فضل حسین 25 نومبر 1946 عیسوی کو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع شہر پارا چنار کے نواحی گاؤں پیواڑ کے ایک مذہبی، علمی اور سادات گھرانے میں پیدا ہوئے. چونکہ ان کا سلسلہ نسب حسین الاصغر ابن علی ابن الحسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لہذا آپ کا خاندان حسینی کے عنوان سے مشہور ہے. آپ کے آبا و اجداد میں سے متعدد افراد علماء دین اور مبلغین میں سے تھے، اور اسلامی معارف و تعلیمات کی ترویج کی غرض سے پیواڑ اور قریبی علاقوں میں سرگرم عمل رہے ہیں.
سامعین، سید عارف حسین الحسینی نے اپنی طفولیت کا دور اپنے آبائی گاؤں میں گزارا، جہاں انہوں نے قرآن کریم اور ابتدائی دینی تعلیمات اپنے والد کے حضور مکمل کر لی. آپ کے والد بھی علماء میں سے تھے. بعد ازاں انہوں نے اسکول میں داخلہ لیا اور پرائمری اور متوسطے کے بعد پارا چنار کے ہائی اسکول میں داخل ہوئے. سن 1964 عیسوی میں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد علوم آل محمد سے روشناس ہونے کے لیے مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں داخلہ لیا. شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی سن 1967 عیسوی میں نجف اشرف مشرف ہوئے، اور نجف اشرف اور بعد ازاں قم المقدسہ میں عربی ادب کے نامور استاد مدرس افغانی کے ہاں ادبیات عرب کے تکمیلی مراحل طے کیے، اور ساتھ ساتھ مختلف اساتذہ کے ہاں فقہ اور اصول فقہ کے اعلیٰ مدارج طے کیے.
سامن، شہید علامہ سید عارف حسین حسینی نجف میں آیت اللہ مدنی کے حلقہ درس میں شریک ہوئے، اور ان کے توسط سے امام خمینی کی شخصیت اور کارناموں سے واقف ہوئے۔ سن 1973 عیسوی میں انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں عراق کی باسی حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور کچھ عرصے بعد ملک بدر کر دیا۔ سن 1974 میں انہوں نے دوبارہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے اور نجف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حکومت عراق نے انہیں ویزا دینے سے انکار کیا۔ چنانچہ وہ اسی سال قم روانہ ہوئے اور حوض علم قم کے اساتذہ شہید استاد مرتضی مطہری، آیات اعظام مکارم شیرازی، وحید خراسانی، مرزا جواد تبریزی، محسن حرم پناہی اور سید کاظم حائری سے فلسفہ، کلام، فقہ، اصول اور تفسیر جیسے علوم میں قصب فیض کیا۔ قم میں رہائش اور حصول علم کے دوران وہ پہلوی حکومت کے خلاف علماء اور عوام کے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے تھے، لہذا انہیں گرفتار کیا گیا۔ انہیں ایک ضمانت نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ مظاہروں اور انقلابی قائدین کی تقاریر میں شرکت نہیں کریں گے اور انقلابی رہنماؤں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، لیکن انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا۔ چنانچہ جنوری سن 1979 عیسوی میں انہیں ایران چھوڑ کر پاکستان واپس جانا پڑا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے علامہ عارف حسین الحسینی کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ نہ صرف باقاعدگی سے ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے بلکہ آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ اگلی صف میں امام خمینی کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں۔ آپ امام خمینی کے درس کو انتہائی غور سے سنتے اور واپس آ کر ساتھیوں کو سناتے اور انہیں درس میں شرکت کی اپیل کرتے۔
یہاں پر مسلمانوں کی، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف شیعہ اور کفر کا نہیں ہے، صرف سنی اور کفر کا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو جب اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کو امریکہ کے خلاف اور ایران اسلامی کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے، اور خصوصاً امریکہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پاکستانی مسلمان اس حملے کو پاکستان کے خلاف سمجھ کر ان کا ضرور انتقام لیں گے۔
انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم۔
سامعین، شہید عارف حسین الحسینی ایک مبارز اور مجاہد عالم دین تھے جو حق کی خاطر جان دینا جانتے تھے۔ افکار امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی ترویج کو فریضہ سمجھ کر بے لوس اور بے غرض انداز میں انجام دیتے تھے۔ جن دنوں میں امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ انقلاب کا نام لینا عزت و تکریم و وسائل میں اضافے کا سبب نہیں بلکہ قید و بند کی صحبتوں، تکالیف و زندگی داؤ پر لگانے کا باعث تھا، اس دور میں شہید حسینی پیغام خمینی کی ترویج کرنے والے ہراول دستے میں تھے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے پیغام کے ساتھ علامہ سید عارف حسین الحسینی گہری فکری، جذباتی اور والہانہ وابستگی رکھتے تھے۔ 1984 میں آپ شیعان پاکستان کی قیادت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے افکار امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی روشنی میں پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی عملی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ آپ کو علم تھا کہ عالم اسلام افکار خمینی کے ذریعے امریکہ و دیگر استعماری قوتوں کو شکست دے سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا، امریکہ ایک بت ہے جسے ایران کے نہتے غیور عوام نے پاؤں کی ٹھوکروں سے پاش پاش کر دیا ہے، اب امریکہ اور اس کے حواریوں کی سازش ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کو جہاں تک ممکن ہو محدود کیا جائے، اور امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے افکار سے مسلمانان عالم کو بے خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات گرامی کو متنازع بنایا جائے۔ لہذا میں تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ عالم اسلام کے حقیقی پیشوا اور مستضعفین جہاں کی امید حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے افکار کو ملک کے چپا چپا تک پہنچائے، تاکہ زمانہ حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے افکار سے باخبر ہو کر استعمار کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے۔
سامعین، علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنے رفیق خاص شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کی پرخلوص، باہمت، باوفا اور باعزم ٹیم کی مدد سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ وحدت اور اسلامی بیداری کا پیغام تمام مکاتب فکر کے سامنے رکھا، امریکہ کی اسلام دشمنی اور سازشوں کو تشت زبام کیا، اور مظلومین جہان خصوصاً فلسطین و کشمیر، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے صدائے حق بلند کی۔ ساتھ ہی آپ نے پاکستان سے آمریت اور استعماری اثر و رسوخ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک میں اسلامی جمہوری حکومت کے قیام پر زور دیا۔ آپ کے نورانی قلب سے اٹھی صدائے حق باد نسیم کا جھونکا بن کر پاکستان کے چار سو پھیل گئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے مسلمان اپنے مسلک کے اختلافات بھلا کر اپنے اصل دشمن کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے۔
سامعین، شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنی قیادت کے چار سالہ قلیل مدت میں شیعان پاکستان کو ایک لڑی میں پرونے، وحدت امت قائم کرنے، انقلاب اسلامی کا پیغام ملک کے طول و عرض میں پھیلانے اور استعماری قوتوں کو للکارنے کا کام بیک وقت انجام دیا۔ آپ کی برق رفتار طوفانی فعالیت سے عالمی استعمار اور اس کے مقامی گماشتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، اور ایران کے بعد سرزمین پاکستان پر بھی اسلامی انقلاب کے سورج کا طلوع ہونا نوشتہ دیوار تھا جسے دوست دشمن سب بآسانی پڑھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 5 اگست 1988 عیسوی کے صبح صادق نے شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شکل میں ایک اور فرزند علی و بطول کو محراب عبادت میں فوستو و رب الکعبہ کی صدا بلند کرتے سنا۔ ارجعی الی ربی کے راضیتم مرضیہ کی صدا پر لبیک کہہ کر فرزند خمینی شیعان پاکستان کے سید و سردار شہید علامہ عارف حسینی جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے موقع پر پاکستان کے علماء اور قوم و ملت کے نام اپنے پیغام میں انہیں اپنا فرزند عزیز قرار دیا۔
سب کچھ، حتی خون کے آخری قطرے کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں خط امام سے ایک انچ ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔
ہمارا وعدہ ہے تجھ سے عارف شہید، تجھ سے وفا کریں گے۔ ہمارا وعدہ ہے تجھ سے عارف شہید، تجھ سے وفا کر۔
تجھسے عارف شہید تجھسے وفا کریں گے اذان حق تو جو دے گیا ہے ابھی بھی دے
عزیز سامعین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام امام خمینی کے تعزیتی پیغام کے اقتباس سے کرتے ہیں۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس تاریخی پیغام میں تحریر فرمایا، حجت الاسلام جناب آقائے سید عارف حسین حسینی، جو اسلام اور انقلاب کے ایک وفادار رفیق، محروموں اور مستضعفوں کے مدافع اور شہداء کے سید و سالار حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے سچے فرزند تھے، کی شہادت پر آپ کے تعزیت و تبریک کے پیغامات تعزیت اور ٹیلی گرام موصول ہوئے۔ اسلامی معاشروں کے درد آشناؤں کو وہی جو محرومین اور برہنہ پا انسانوں کے ساتھ میثاق خون باندھ چکے ہیں، جان لینا چاہیے کہ ابھی وہ جد و جہد کی اس راہ کی ابتدا میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور استعمار و استحصال کے بند توڑنے اور خالص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تک پہنچنے کے لیے انہیں طویل راستہ طے کرنا ہے، اور علامہ عارف حسین الحسینی کے لیے اس سے بڑھ کر بشارت کوئی نہ تھی کہ عبادت حق کے محراب سے ارجعی الی ربک کے خون میں رنگے عروج کا نظارہ کریں اور شہد شہادت سے وصل یار کا جرعہ نوش کریں اور عدل کے ہزاروں پیاسوں کے سرچشمے نور تک پہنچ جانے کے گواہ بنیں۔ پاکستان کی شریف اور مسلم قوم جو بے شک انقلابی اور اسلامی اقدار کی وفادار قوم رہی ہے اور ہمارے ساتھ پرخلوص پرانے انقلابی اعتقادی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہے، کو اس شہید شخصیت کے افکار کو زندہ رکھنا چاہیے اور اسے شیطان زادوں کو خالص محمدی اسلام کا راستہ روکنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ میں نے اپنے محبوب فرزند کو کھو دیا ہے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو پہلے سے زیادہ مصائب جھیلنے کی توفیق اور شہیدوں کے روشن راستے کو دوام بخشنے کی زیادہ سے زیادہ قوت عطا فرمائے اور ستمگروں کی سازشیں اور مکاریاں انہی کی طرف پلٹا دے اور اسلام کی باکرامت ملت کو جہاد و شہادت کے راستے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔ ہم مزل سے ہے باطل کو پہچانتے، اس کی عیاریوں کو بھی ہے جان
راکھ باطل دیواریں بناتا رہے لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے یہ تو سب کو گراتا چلا جائے گا حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا تکبیر کا جب لگائے گا یہ اس کے صدقے سے منزل کو پائے گا یہ اس کی آواز گونجے گی جب چار سو اس کی آواز گونجے گی جب چار سو سن کے تاغوت بھی تھر تھرا جائے گا حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا کوئی طاقت اسے روک سکتی نہیں یہ چلا جائے گا کہ یا لیتنی کربلا پہنچ کر بھی ترانہ یہی کربلا پہنچ کر بھی ترانہ یہی جب سناؤں گا میں تو مزہ آئے گا حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا اپنی منزل پہ پہنچے گا جب کارواں اللہ اللہ وہ ہوگا سہانا سما دیکھ لے گا زمانہ ہمارا علم دیکھ لے گا زمانہ ہمارا علم کیسے بیت المقدس لہرائے گا حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا سفینے سے طوفاں بھی گھبرائے گا حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا جس سفینے پہ ہم کو بڑا ناز تھا اب وہ ملا رہا اور نہ پتوار ہے اپنے رہبر کی راہوں پہ چلتے ہوئے اپنے رہبر کی راہوں پہ چلتے ہوئے یہ سفینہ بھی خود پار لگ جائے گا. حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے. روزنامہ جوان نے سرخی لگائی ہے, کسی بھی ممکنہ خطرے کو ہمارا جواب تباہ کن ہوگا, سپاہی پاسداران کے کمانڈر ان چیف. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے مغربی اور صہیونی ایران مخالف تازہ پروپیگنڈوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھیں اور جان لیں کہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں ایران کا جواب منہ توڑ تباہ کن اور پشیمان کرنے والا ہوگا. ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی کوشش ہے کہ ایرانی عوام کے لیے مسائل پیدا کریں, لیکن ہم پچھلے 42 سال سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آج ہم ہر دور سے زیادہ طاقتور اور پرعزم ہیں. ہمارے دشمن اپنے غلط اور باطل افکار کو دماغ سے نکال باہر کریں, ورنہ ایران انہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام سے ڈرانے دھمکانے کے لہجے میں بات کر رہے ہیں, بالخصوص غاصب صہیونی, جان لیں کہ کوئی ہماری دفاعی اسٹریٹجی پالیسی کے مطابق کسی بھی دشمن کی جانب سے دنیا کے کسی بھی کونے سے اور کسی بھی پیمان پر ایران کے خلاف کسی بھی پیمانے پر ایران کے خلاف حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیناریو کے لیے تیار اور ہماری دفاعی صلاحیت مکمل ہے. سامی روزنامہ الاخبار لکھتا ہے, 2006 کے بعد لبنان کے جنوبی علاقوں پر پہلی بار اسرائیل کا فضائی حملہ ریڈ لائن پار کر دی. صہیونی جیٹ فائٹروں کی جانب سے دو فضائی حملوں کے بعد صورتحال جنوبی لبنان میں انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے. صہیونیوں نے لبنان کے اس علاقے پر ایک صہیونی آبادی پر راکٹ باری کے الزام کے تحت جنوبی لبنان کے اس علاقے کو نشانہ بنایا. صہیونی حکومت نے حملوں میں شدت لانے کی بھی دھمکی دی ہے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس حملے میں حزب اللہ کے مراکز کو تو نشانہ بنایا نہیں گیا, لیکن سید حسن نصراللہ کی جانب سے پیش کردہ ریڈ لائن کو ضرور پار کیا گیا. مزاحمتی محاذ کی خاموشی صہیونیوں کے لیے گراں گزر رہی ہے, کیونکہ اسرائیل نے طاقت کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور یقیناً انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی اسرائیل کی اس جوابی کارروائی کو اسٹریٹجک لحاظ سے بے معنی اور بے اثر قرار دیا, تاہم صہیونی حکام کو اس کے نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے. سامعین, راشٹریہ سہارا ہندوستان کا اخبار ہے, لکھتا ہے مسلمانوں کی آبادی کنٹرول کرنے پر سیاست. اخبار تفصیلات میں لکھتے ہیں, چونکہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہم انتخابی ایشو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا اور اہودیہ میں مسمار شدہ بابری مسجد کی جگہ پر عالی شان رام مندر تعمیر کرنا اب مکمل ہو چکے ہیں, اس لیے اب اس کے لیڈران کوئی نیا ایشو کھڑا کرنے کی کوشش میں ہے جس سے مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ووٹ بٹور سکیں. بی جے پی کی قیادت میں متعدد صوبائی حکومتوں نے ان دنوں آبادی کنٹرول سے متعلق قوانین بنانے کی کوششیں شروع کی ہیں. ادھر پارلیمنٹ کے رواں مونسون اجلاس میں بھی بی جے پی کے کچھ ممبران پارلیمنٹ نجی بل لانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگلے سال اتر پردیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس لیے ہندو مسلم شادیوں پر پابندی عائد کرنے اور آبادی کو کنٹرول کرنے والا قانون لا کر اور مسلمانوں کو ماتوب بنا کر وہ انتخابات کے لیے ماحول تیار کر رہے ہیں. اس قانون کی روح سے 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے خاندانوں کے لیے سرکاری اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے پر پابندی عائد ہوگی اور وہ انتخابات بھی نہیں لڑ سکیں گے. حیرت کی بات ہے کہ جو لیڈر اس مجوزہ قانون کا اعلان کر رہا تھا اور بتا رہے تھے کہ اس سے مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا, اس لیڈر کے اپنے 8 بچے ہیں. خود اتر پردیش اسمبلی میں اس وقت بی جے پی کے 152 اراکین کے 3 سے زیادہ بچے ہیں. دیکھنا ہوگا اب اس قانون کے بعد وہ ان بچوں کا کیا کریں گے. سمیر پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ لکھتا ہے پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتے ہیں اپوزیشن جماعتیں حکومت نہیں ہٹاتی تو زبردستی نہیں کر سکتا بلاول بھٹو۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک بار پھر پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتے ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتیں حکومت نہیں ہٹا سکتی تو زبردستی نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی، ہم سب مل کر کام کریں تو پنجاب میں بزدار کو بھگا سکتے ہیں، وفاق میں عمران خان کو بھی ہٹا سکتے ہیں، جمہوری پارلیمانی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر حکومت پر آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے انتخابات میں وفاقی وزیر نے پیسے بانٹے، خان صاحب کی حکومت میرے جیالوں کو پکڑے یہ برداشت نہیں کریں گے، نہ ماضی میں پیپل پارٹی نے سیاسی انتقام برداشت کیا نہ آج کرے گی۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام کلام نور، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 97 اور 98 آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔
سامعین، جیسا کہ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی بت پرستی کی توجیہ عیسائیوں کے کام کو بعنوان مثال پیش کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وہ لوگ بھی عیسیٰ مسیح کی پرستش کرتے ہیں کہ جو مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ غلطی پر ہیں تو وہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے قول کے مطابق ہم اور ہمارے تمام خدا آتش جہنم میں ہوں گے، پس مسیح کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوزخ میں داخل ہوں، کیونکہ وہ بھی عیسائیوں کی نظروں میں خدا واقع ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ غیر مناسب موازنہ کہ جو بتوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان کہ جس کا باطل ہونا واضح و روشن ہے، مشرکین مکہ کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ اور دشمنی کی بنا پر بیان ہوا ہے، وہ لوگ اپنے غیر مناسب کام کو ترک کرنے کے بجائے اپنے کام کی توجیہ کے لیے دوسروں کے کاموں اور بیجا امور کو پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ معاشرے کے بہت سے افراد آج اپنے غلط کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے امور سے استفادہ کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے ایسے معبود جہنم میں داخل ہوں گے جو اپنے کو خدا کہلاتے یا خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے فرعون کے جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز اپنے مقام الوہیت کے لیے حاضر نہیں تھے بلکہ ایسے کام سے سختی کے ساتھ بیزار تھے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے غلط عقائد کا مذاق اڑانے کے بجائے منطق و استدلال کے ذریعے اسے باطل قرار دیں۔ قرآن کریم نے حقائق کی معرفت و شناخت کے لیے بحث و گفتگو کرنے کی بے حد تاکید کی ہے، لیکن اپنے غلط کاموں کی توجیہ کے لیے دوسروں کے ساتھ مقابلہ آرائی اور دشمنی و کدورت اختیار کرنا غیر پسندیدہ امر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 59ویں اور 60ویں آیتوں سے اپنے قلب کو نورانیت سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة فی الارض یخلفون۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین مکہ کی جانب سے حضرت مسیح علیہ السلام اور بتوں کے موازنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ یہ آیتیں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دفاع میں فرماتی ہیں۔ وہ اپنے کو خداوند عالم کا بندہ مانتے تھے اور ہرگز اس بات سے راضی نہیں تھے کہ عیسائی ان کی عبادت کریں، بلکہ ہمیشہ اس کی سختی سے مخالفت کرتے تھے۔ وہ ایسے انسان تھے جنہیں پروردگار عالم نے رسالت و نبوت جیسی نعمتیں عطا کی تھیں تاکہ قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوں اور مکمل اسوہ و نمونہ کے عنوان سے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ در حقیقت آپ کے ہر ایک معجزات خداوند عالم کی عظمت اور آپ کے مقام نبوت کی واضح و عظیم نشانی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے تمام ادوار میں جب لوگوں کے درمیان میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہمیشہ پروردگار عالم کے مقام عبودیت کا اعتراف کرتے رہے اور ہر ایک کو خداوند عالم کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ عیسائی خداوند عالم کے بجائے آپ کو ہی خدا مان بیٹھے اور عبادت کرنے لگے اور مقدس شمار کرنے لگے۔ آیت کریمہ آگے چل کر مشرکین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتی ہے، یہ جو خدا اور اس کے رسول تمہیں سیدھے راستے کی جانب دعوت دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ خداوند عالم تمہارے ایمان اور عبادت کا محتاج ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو قرار دے دے جو تمہاری جگہ پر قرار پائیں، وہ فرشتے کے جو ہمیشہ اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اس کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہیں۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خداوند عالم کی عبادت و بندگی انسان کے کمال و بلندی کے اسباب ہیں اور پیغمبران الہی بندگی کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اگرچہ پوری تاریخ میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے اور یہودیوں کی جانب سے ان کی مخالفت دشمنی اور ہردرمی کی بنیاد پر تھی۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان علم و آگاہی اور اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لائے، ورنہ فرش زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کو قرار دیتا جو صاحب اختیار نہیں ہیں اور ہمیشہ خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 61ویں اور 62ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ بغیر باپ کے ان کا ایک مقدس ماں کے شکم سے پیدا ہونا قیامت میں انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے کی خداوند عالم کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اسی دنیا میں مردوں کا زندہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ معتبر اسلامی روایتوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ خود دنیا کے عنقریب ختم ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کی نشانی ہے۔ پھر آیت کریمہ قیامت کے قطعی اور یقینی ہونے پر تاکید کرتے ہوئے فرماتی ہے، قیامت کے بارے میں ہرگز اپنے دل میں شک و تردید سے کام نہ لو، کیونکہ قیامت سے غفلت مختلف قسم کے جرائم و انحرافات میں گرفتار ہونے کا باعث بنتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن رہے اور اسی کی پیروی کرے، وہ راستہ جسے پیغمبران الہی نے بیان کیا ہے، اور انسان کو بہت سے خطرات سے کہ جو اس کی گھات میں ہیں نجات عطا کرتا ہے، تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو۔ البتہ خداوند عالم کے راستے کے مقابلے میں شیطان کا راستہ بھی ہے، جو اپنے وسوسوں اور دھوکہ بازیوں سے انسان کو خداوند عالم کے راستے سے توجہ ہٹا دے اور آخرت سے دور کر دے، تاکہ دنیا و آخرت کی مشکلات میں گرفتار ہو جائے۔ شیطان کے اس کام کا اصلی مقصد تم سے دیرینہ دشمنی و عداوت ہے، کیونکہ اس نے تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، لہذا بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ رہتی دنیا تک اولاد آدم کے لیے گمراہی کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس قسم خوردہ دشمن کے سامنے کیسے خاموش بیٹھے ہو اور اسے اس بات کی اجازت دے رہے ہو کہ وہ اپنے مستقل وسوسوں کے ذریعے تمہیں راہ حق پر گامزن ہونے سے روک دے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے اولیاء کا وجود اور ان کی رفتار و گفتار قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک رہنما اور اسوہ کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا راہ مستقیم کو خداوند عالم کے پاک و پاکیزہ بندوں یعنی پیغمبران الہی سے سیکھے، اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان اپنی خواہشات نفسانی اور شیطان کے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کی گھات میں لگا رہتا ہے، تاکہ جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کے قلب و روح میں نفوس پیدا کر کے اسے صراط مستقیم اور راہ حق سے دور کر دے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
بچانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے